الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں، اس وقت جو ماحول چل رہا ہے اور لوگوں کے اندر جو خوف اور ہراس پھیلا ہوا ہے، ہمیں انتہائی درجے کا جو خدشہ ایک انسان کو ہوتا ہے وہ موت کا خدشہ ہوتا ہے. کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، کسی کو کوئی وائرس لاحق ہو جائے، کسی کو کوئی حادثے کا خطرہ ہو، تو ان تمام خطرناک چیزوں کا جو انجام ہے، جو اس کا انتہا ہے، وہ موت ہی ہے. اور ہمارے دین اسلام کے اندر جتنی زیادہ ترغیب اور توجہ، جتنے زیادہ اعمال اور حالات موت اور موت کے بعد کے بیان کیے گئے ہیں، اس سے قبل کے جتنے بھی ادیان ہیں ان میں اتنی تفصیلات نہیں ملتی. ہمیں جس طرح دنیا کے اندر وقت گزارنے کے لیے کافی رزق چاہیے، عزت کا لباس چاہیے، دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے کفایت قسم کا مکان اور چھت چاہیے، یہ تمام دنیا کی ضروریات ہیں. اس کے حصول کے لیے ہر مسلمان تگ و دو اسی لیے کرتا ہے کہ اگر یہ اشیاء میسر نہ ہوں تو پھر تکلیف ہو سکتی ہے، مشکلات اور آزمائشوں کا شکار ہو سکتا ہے. اسی طرح موت اور موت کے بعد آخرت میں وہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ کون سی ضروریات ہیں ایک مسلمان کو جس کی لازمی طور پر ضرورت ہے، اور ان کے بغیر آخرت کا گزارا بہت مشکل ہو سکتا ہے. اس طرف بھی ایک بحیثیت مسلمان اور صاحب ایمان کے ہر مسلمان کی بھرپور توجہ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں غفلت کے باعث یا کم علمی کے باعث ساری کی ساری توجہ اور تمام قسم کی تگ و دو وہ صرف اور صرف دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے اور دنیا میں اچھا وقت گزارنے کے لیے صرف کی جاتی ہیں. یہاں تک کہ جب ایک مسلمان بھائی دنیا سے جانے لگے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بالکل خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی اعمال ساتھ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری اور تمہارے مال کی اور تمہارے اولاد کی اور تمہارے اہل کی اعمال کا یہ سب کس طریقے سے ہیں، یہ مثالیں کیا بنتی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جواب دیا کہ اللہ ورسولہ اعلم، آپ اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، طویل حدیث ہے، مختلف کتابوں میں مذکور ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں، اولاد کو، اپنے مال کو اور اپنے اعمال کو ایسا سمجھو جیسے کہ ایک شخص ہے اور اس کے تین بھائی ہیں. تین بھائیوں کی موجودگی میں اس شخص پر موت کا وقت آ گیا، وقت نزع آ گیا، پتہ چل گیا کہ اب مزید دنیا میں وقت باقی نہیں ہے۔ ان تین بھائیوں میں سے اس نے پہلے بھائی کو بلایا، اس سے کہنے لگا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا اور تمہارا ساتھ وہ ختم ہونے والا ہے، بہت بڑی تکلیف آنے والی ہے، وحشت آنے والی ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ اس بھائی نے کہا، پہلے بھائی نے، کہ جب تک آپ کے جسم میں روح موجود ہے میں آپ کی بھرپور تیمارداری کروں گا، آپ کے سرہانے کھڑا رہوں گا، آپ کو جس قسم کی دوا اور خوراک کی ضرورت ہوگی وہ لے کر آؤں گا، جب آپ مر جائیں گے تو غسل دوں گا، کفن دوں گا، اٹھا کر قبرستان لے جاؤں گا، قبر میں دفنا دوں گا، اور واپس آ کے تمہاری یاد میں آنسو بہاؤں گا، جو لوگ آیا کریں گے اب تمہاری تعزیت کے لیے ان کے سامنے تمہاری تعریف کیا کروں گا، اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ اس بھائی نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا کمال دکھایا کہ جو اپنے بھائی کو مقدر سے بچا سکتا تھا، موت سے بچا سکتا تھا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو سب کرتے ہیں، کسی کے گھرانے میں، کسی کے رشتہ داری میں، کسی کے دوستوں میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی موت کے قریب ہو جائے تو سارے لوگ مل کے یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح آرام پہنچایا جائے، اس کو سکون پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا بھائی جو ہے یہ اس کے اہل اور عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کی اولاد ہے، یہ بس یہی تک ساتھ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس پر موت کا وقت آیا ہے، جو مرنے والا ہے، جس کی جسم سے روح نکل رہی ہے، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا اور سارا ماجرا سنایا کہ میرے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، میرے اوپر قیامت آنے والی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ تمام مزے چرچے اور تمام خوبصورت قسم کی آرائشیں یہ اب میرے کسی کام کی نہیں رہی، میری مدد کرو کسی طرح۔ دوسرے بھائی نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، جب تک تمہارے جسم کے اندر روح موجود ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی قسم کی کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، لیکن جس لمحے تمہارے جسم سے روح نکل گئی تم جانو تمہارا کام جانے، میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ یہ دوسرا بھائی کسی کام آیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بالکل ہی بے وفا قسم کا بھائی ہے، کہہ رہا ہے جب تک زندہ ہوں میں تمہیں جانتا ہوں، جب مر جاؤ گے تو تم جانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انسان کا مال ہے یہ اس کا، کہ جب تک اس کی روح ہے، جب تک وہ زندہ ہے اور کسی نہ کسی صورت میں حیات موجود ہے تو مال اس کے لیے باعث راحت بن سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی روح نکل گئی تو اب معاملہ ختم ہو گیا، مال اس کا ہے ہی نہیں، اب رشتہ دار انتظار کرتے ہیں کہ وراثت تقسیم ہو اور مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرے بھائی کا بیان کیا کہ تیسرا بھائی، اس کو بلا کر کہا کہ میری موت آ چکی ہے، میں مشکلات میں ہوں اور میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں صرف اور صرف تنہائی ہے، جہاں وحشت ہے، جہاں آزمائشیں ہیں، بتاؤ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تیسرے بھائی نے کہا کہ میں جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کے ساتھ جاؤں گا، قبر میں آپ کی وحشت کو دور کروں گا، آپ جب اکیلے ہوں گے اور آپ خوف اور ہراس میں ہوں گے تو میں وہاں آپ کا ساتھ دیا کروں گا۔ جب فرشتے سوال اور جوابات کے سلسلے میں آئیں گے تو وہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ حشر میں جب میزان لگے گا تو میں آپ کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب بتاؤ یہ تیسرے بھائی نے کوئی مدد کی یا نہیں کی؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ تو بہت بہترین ہے اور یہی اصل وہ بھائی ہے جو کام آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے اعمال ہیں جو دنیا کے اندر وہ کر رہا ہے اور آخرت میں اس کا ساتھ دینے کے لیے وہاں موجود رہیں گے۔ یہ ایک تفصیلی حدیث ہے اور اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے رہنما موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ذات ہیں، آپ نے اتنی خوبصورتی سے اور اتنے بہترین طریقے سے ایک بہت ہی اہم معاملہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے مقاصد اختیار کرنے چاہیے، ہمیں اپنی پرائیورٹیز اختیار کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جو وقت گزار رہے ہیں آیا سارا کا سارا وقت صرف اس میں گزار دیا جائے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو، یا سارا وقت اور ساری تگ و دو صرف اس معاملات میں گزار دیے جائیں کہ دنیا کے اندر اولاد خوب ترقی پائے، بڑے سے بڑا بنگلہ اور گھر ہو اور دنیا کی ہر آرائش موجود ہو، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی تیاری میں بھی زور لگانا چاہیے۔ یہ تین ایک انسان کے ساتھ کے چیزیں ہیں، اس کا گھر والے ہیں، اس کی دولت ہے اور اس کا عمل ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، کہ بندہ ہر وقت اپنے مال کی اور اپنے مال کی جمع کرنے کی، اس کو بڑھانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ حالانکہ مال کی حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، تین قسم کے مال ہیں جو اس کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، وہ جو اس نے کھایا اور پھر اس نے اس کو فنا کر دیا، جو کھا لیا، جو کنزیوم کر لیا، استعمال کر لیا، وہ اب باقی نہیں رہا۔ دوسرا جو پہن لیا تو وہ پرانا کر دیا۔ دنیا کے اندر لباس استعمال ہوتا ہے، گھر استعمال ہوتا ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، یہ ساری مال کی وہ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نے اپنے آخرت کے لیے خرچ کر دیا تو وہ اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ ان تین مالوں کے علاوہ جو بھی ہے فَهُوَ زَاهِبٌ، وہ ختم ہونے والا ہے، اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور یہ مال جو حقیقت میں اس نے جمع کیا ہے یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جمع کر رہا ہے، اس لیے کہ قبر میں ساتھ سونے کے ڈھیر اور بینک بیلنس اور انویسٹمنٹس نہیں جا سکتی۔ اور وہ ایک انسان جو ارب پتی ہے وہ بھی دو ہاتھوں کا مالک ہے، دو پاؤں کا مالک ہے، وہ بھی دو روٹی کھاتا ہے، اور ایک سفید پوش عام آدمی وہ بھی اتنی ہی چیزوں کا محتاج ہے۔ تو ان تمام تفاصیل سے ایک مسلمان کے لیے یہ نصیحت بیان ہوتی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اب دنیا کو اپنا مطمئن نظر نہیں بنانا چاہیے، ہمیں آخرت کو بھی مطمئن نظر رکھنا ہوگا۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل نصیب کیے ہیں ان کو بھی استعمال کرنا ہوگا، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ آج کل کے ایام میں آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا بھلا آدمی چلتا پھرتا اچانک سے اس کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ ایک ہر بشر کے اوپر آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو نفس ہے، جو سانس لیتا ہے، جس کے اندر حیات موجود ہے، وہ موت چکے گا ہر حال میں۔ اس موت کی تیاری کے لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو تمام تعلیمات دی ہیں، وہی کی روشنی دی ہے، انسان کو انسان بنانے کا طریقہ سکھایا ہے، انسانیت کے دائرہ کار سکھائے ہیں، ہم اس کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں، اور صرف پیٹ کے لیے اور دنیا کے حصول کے لیے تگ و دو میں لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے واقعات اور حالات آتے ہیں کہ جہاں بندے کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے، تو وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ آخرت کی کوئی تیاری موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے ہمارے بھائی لوگ، وہ کوئی مر جائے، کوئی انتقال کر جائے، تو اس کے لیے قسم قسم کے طریقے اپنائے جاتے ہیں، کبھی اس کے لیے تیجا کرتے ہیں، کبھی دسواں کرتے ہیں، کبھی چالیسواں کرتے ہیں، کبھی برسی کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میت اور مردے کے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ سب سے پہلی شے وہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ اگر انسان کا اپنا عمل وہ اس قابل ہے کہ اللہ کے حضور وہ اس کو لے کر پیش ہو سکے اور وہاں سے اپنی مغفرت کرا سکے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہوتے ہیں جن سے خطائی ہوئیں، جن سے گناہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے استغفار کا باب کھلا رکھا ہے، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کا باب کھلا رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کو جو اشیاء فائدہ دیتی ہیں، ان میں وہ نیک اولاد ہے جو نیک اعمال کرتی ہو۔ یہ نہیں کہ قبر کے اوپر جا کے جھنڈے لگا دیے، چادریں چڑھا دیں، پھول لگا دیے، اور پھر وہاں پہ ناچ گانا شروع کر دیا، الٹے قسم کے لایانیات اعمال شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیا گیا کہ ان تمام چیزوں سے میت کو فائدہ ہوگا۔ یہ کیسا فائدہ ہوگا؟ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ قبر کو پکا کرنا، اس سے بھی میت کو نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے حضرت حسن ابن علی انتقال فرما گئے، اور ان کی بیگم، ان کی جو گھر والی تھی، ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی قبر کو ایک مزار کی شکل دے دی، وہاں الفاظ آتے ہیں اتخذت قبتن، گنبد بنوا لیا، اور وہاں پہ ڈیرہ ڈال کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ یہ اعمال، یہ طریقے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا دل نہیں مانتا، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی یہاں بقیہ زندگی گزاروں گا۔ ایک سال تک قبر پر ان کی گھر والی بیٹھی رہی۔ جب ایک سال گزر گیا تو ظاہر بات ہے بندہ بشر ہے، بھول جاتے ہیں، غم ہلکا ہو جاتا ہے، بشری ضروریات پیدا ہو جاتی ہیں، اٹھ کر جانے لگی وہاں سے۔ جب اٹھ کر جانے لگی تو آواز آئی ہے ہل وجدو ما فقدو، جو گم ہوا تھا وہ مل گیا۔ پھر وہیں سے ایک اور آواز آئی بل یئسوا فانقلبوا، بلکہ مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ تو اتنے بڑے اولیاء اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد اور اہل بیت، ان کے بارے میں یہاں تاریخ میں موجود ہے کہ جب ایک دفعہ ایک مسلمان دنیا سے چلا گیا اور اس کی جان نکل گئی، روح نکل گئی، تو پھر اس کے بعد ان کی قبروں کو پکا کرنا اور وہاں پہ مزارات بنانا اور وہاں پہ عرس منانا اور وہاں پہ قسم قسم کے میلے لگانا، یہ اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ساری ریسورسز، یہ سارا خرچہ، یہ ساری طاقت اگر اعمال میں لگا لی جائے، اگر اپنے عقائد کو درست کرنے میں لگا لی جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صحیح سنن خدا کے مطابق لگا لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور احسان سے اس کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو وقت گزر رہا ہے، دنیا کے اندر جو سب شب و روز گزر رہے ہیں، ان کی موجودگی ہمارے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، لیکن غنیمت تب ہے جب ہم ان کو اپنی آخرت کے سوارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم صرف دنیا کی تگ و دو میں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مصروف رہے تو پھر یہ اوقات ہمارے لیے آخرت میں نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، قبر کے اندر اس کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہر بندے کو روزانہ آواز دیتی ہے، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کی جگہ ہوں، انا بیت الوحش، میں وحشت کی جگہ ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، اور میں ایسی جگہ ہوں جہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جہاں سانپ اور بچھو ہوتے ہیں۔ یہ تمام کیا اشیاء ہیں؟ حدیث شریف نے، ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے جو برے اعمال ہیں وہ اس کے سامنے قبر میں خطرناک قسم کے چڑیل، خطرناک قسم کے جانور اور سانپ بچھو، یہ شکلیں اختیار کر کے اس کے سامنے آتے ہیں، اس پر حملہور ہوتے ہیں۔ اور وہ مسلمان جس نے نیک اعمال کر رکھے ہوتے ہیں تو اس کے اعمال ان ضرر پہنچانے والی چیزیں اور میت کے درمیان میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ ملک کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ جو مسلمان اس کو معمول کے مطابق پڑھتا رہے تو قبر کے عذاب سے سورہ ملک اس کو باقاعدہ ڈھانپ لیتی ہے، بچا لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کے حالات جہاں بیان فرمائے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو فرعونی ہیں ان کے اوپر صبح اور شام قبر کی اور جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے، باقاعدہ سزائیں دی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو مر جاتا ہے اس کے بارے میں کلام کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس کے بارے میں خیر بیان کرنی چاہیے، شر نہیں بیان کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا اور اس جنازے کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا اور اس جنازے کے میت کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ منافق تھا، گناہگار تھا، غلط آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ حضرت، آپ نے دونوں کے بارے میں وجبت کہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا پہلا شخص جس کے بارے میں لوگوں نے نیکی کی گواہی دی، اس کے بارے میں میں نے کہا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور جو دوسرا آدمی جس کے بارے میں لوگوں نے برے کہا اور لوگوں نے اس کے برے اعمال بیان کیے، تو اس کے بارے میں کہا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہیں، جو کسی کے بارے میں اچھی گواہی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے۔ اور جو مسلمان کسی شخص کے بارے میں اچھی گواہی نہیں دیں گے بلکہ دوسرے طریقے سے بیان کریں گے تو آخرت میں بھی یقیناً اس کو تکلیف ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمیں حیات بخشی ہے، ہمیں رزق بخشا ہے، ہمیں دنیا کے اندر عبادات اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع دیا ہے، یہ تمام حقیقتیں ہیں. اگر ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہیں کہ نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح آخرت کے مراحل، قبر کے اندر موجودگی، قبر کا خطرناک حالات اور قبر کے بعد آخرت کے احوال، یہ تمام حقیقتیں. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں اور ایمان والوں کی یہ علامت بیان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تمام غیب کی خبریں ہیں، یہ تمام غیب ہے کیونکہ ابھی تک ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا. اور جیسے دنیا میں ہم اچھا وقت گزارنے کی، حلال رزق کی تلاش کرنے کی، عزت کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی طرح آخرت کا سکہ وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ ہمارے خیرات ہیں، وہ ہماری عبادات ہیں، وہ ہماری اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہے، دعا ہے. اس کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں لازمی حصہ بنانا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ رجوع کرنی ہوگی، یہ امید رکھنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان ٹوٹے پوٹے اعمال کو قبول کر کے مغفرت کر دیں گے. اسی طرح دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً دین کی طرف رجوع ہونی چاہیے. علماء اور طلباء اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے، ان کا نام لینے والے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرف جب توجہ ہوتی ہے تو پھر یقیناً دین کے وہ مراحل اور وہ حالات سامنے آتے ہیں. مثلاً آپ میں سے جو بھائی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توفیق دی اور اس مجلس میں آ گئے، تو آج ان کو اس بات کی طرف توجہ دلا دی گئی کہ قبر کی تیاری بھی ضروری ہے. لیکن جو بھائی اس مجلس میں نہیں آ سکے، یا آنے کی کوئی امید ہی نہیں، یا کوئی ارادہ ہی نہیں، تو کون ہے وہ جو ان کو جا کے یہ خبر پہنچائے اور ان کو تھوڑا سا وقت لے کے یہ یاد دلائے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں اور آپ کس لیے آئے ہیں اور کس راستے پر چل رہے ہیں. اس لیے دین کی طرف توجہ، دین کی طرف مطالعہ کرنا، دین کو ساتھ لے کر چلنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. حضرت والد صاحب نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی جو تفسیر شروع کی، وہ سورہ احزاب پر جا کر اس کی دعا فرما لی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اور صحت نے اجازت دی تو یہ احزاب سے لے کے آخر القرآن تک یہ تفسیر بھی مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے وہ عمل شروع ہو چکا ہے. تفسیر روزانہ تقریباً 2:30 بجے سے 5 بجے تک حضرت والد صاحب احسن العلوم کی ویب سائٹ پر اور ہمارے آفیشیل پیج پر وہ لائیو بھی آتی ہے، بعد میں بھی سن سکتے ہیں. کیونکہ قرآن سننا خالص دین کی عبادت ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مومن کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، وہ رہنمائی آخرت تک تمام آنے والی امت کے لیے کافی ہے. تو آپ حضرات، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، وہ حضرات بھی اس کو سننے کی کوشش کریں اور غور اور فکر کریں کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عليت، تبارك ربنا وتعالي. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.